میں آپ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، توبہ کرنے، گڑ گڑانے اور رونے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. قیامت کا ہولناک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ہر شخص برہنا ہوگا، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے. دہکتی انگارے سے بھی زیادہ گرم زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ توا تو کچھ بھی گرم نہیں ہے جس پہ روٹی پکتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بہت گرم ہے، واقعی گرم ہوتا ہمارے لیے. اس کے مقابلے میں یعنی وہ مثال ہی نہیں، وہ تانبے کی زمین اور سورج ایک میل پر، اور ننگے پیر ننگے بدن کھڑا رہنا پڑے گا، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یہ نہیں کہ لوگ برہنا لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، تو وہ تو ہر ایک کی عجیب حالت ہوگی. اور ہر امت جس کو اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے گی. جب آگ کے قریب پہنچے گی تو اس کا سخت شور اور گھن گرج سنے گی. جہنم سے پہاڑوں کی طرح بلند آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اس آگ کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، اور کہے گی نمازیوں کے صدقے، صدقہ کرنے والوں کے طفیل، خشوع و خضوع کرنے والوں کا واسطہ، روزہ داروں کا صدقہ، تو واپس چلی جا. مگر جہنم کی آگ واپس نہیں ہوگی، اور سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائیں گے کہ آگ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے. پھر وہ پانی کا پیالہ لائیں گے اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی کے پیالے کو آپ جہنم کی آگ پر چھڑک دیجئے. جو ہی میرے آقا امتی امتی پکارنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو جہنم کی آگ پر چھڑکیں گے، آگ یکدم بجھ جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار فرمائیں گے، یہ پانی کیسا ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، آقا یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاتے رہے ہیں. آج مجھے حکم ملا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تاکہ آپ اسے آگ پر چھڑک دیں اور آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ گناہگار کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رویا کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے والی آنکھیں مانگا کرتے تھے امت کو سکھانے کے لیے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کثرت سے اپنے رب کی محبت میں رویا کرتے تھے، اور رونے کی کیفیت بھی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گریا وزاری فرماتے روتے تو آپ کے رونے کی آواز اس طرح محسوس ہوتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی عربی شاعر کے اشعار نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میری آنکھوں تم میرے گناہ پر کیوں نہیں روتی، میری عمر میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور مجھے محسوس تک نہیں ہو رہا. مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، جس سے اس کا چہرہ گرم ہو گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. بنی اسرائیل میں ایک اوباش شخص تھا جس کی برائیوں سے سارا شہر بیزار ہو گیا تھا. چنانچہ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کی کہ یا اللہ اس کے شر سے نجات دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان ہے، اسے شہر سے باہر نکال دو تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نازل نہ ہو. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا. یہ نوجوان ساتھ والی بستی میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہاں سے بھی نکال دیا تو وہ ایک ویرانے میں چلا گیا. ایسا دق و دق صحرا، کہ جہاں نہ کوئی انسان نہ حیوان نہ سبزہ نہ جنگلی جانور نہ پرندے، کچھ بھی نہیں۔ اب اس ویرانے میں اور اس وحشت کے مقام پر نہ کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ خوف کے مارے قریب المرگ ہو گیا اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر پڑا، اپنا سر مٹی پر رکھ کر حسرت کے ساتھ کچھ اس طرح کہنے لگا، اے کاش آج میری ماں میرے پاس ہوتی تو وہ مجھ پر رحم کھاتی اور میری اس ذلت پر آنسو بہاتی، کاش میرا باپ یہاں موجود ہوتا جو مجھ پر ترس کھاتا میرا تعاون کرتا، اے کاش میری زوجہ یہاں ہوتی تو میری اس حالت پر روتی، کاش میری اولاد میرے پاس یہاں ہوتی تو میرے جنازے پر آنسو بہاتی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی، مولا ہمارے غریب الوطن باپ کو معاف فرما دے جو کمزور نافرمان اور آوارہ ہے اور اپنے شہر سے بستی میں اور بستی سے ویرانے میں نکال دیا گیا اور اب اس ویرانے یعنی دنیا سے آخرت کی طرف ہر طرح سے محروم ہو کر جا رہا ہے۔ پھر وہ گڑ گڑا کر رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے اپنے ماں باپ اور بال بچوں سے دور فرما دیا، اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اے مولا اپنے والدین اور بال بچوں کی جدائی میں میرا دل جلایا، اب مجھے میرے گناہوں کے باعث جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کی شکل پر ایک حور بھیج دی، ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر متشکل ہو کر آئی اور غلمان کی جنت میں بچے ہوں گے وہ اولاد کی شکل میں آ موجود ہوئے، ایک فرشتہ اس کی باپ کی شکل میں آ گیا اور وہ سارے اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے ہمدردی کرنے لگے، رونے لگے۔ تو اس نے آنکھ کھولی جب ان کو دیکھا تو اس کا دل خوش ہوا کہ واہ یہ تو میرا باپ ہے، میری ماں بھی یہاں موجود ہے، یہ میرے بال بچے بھی آ گئے۔ اس طرح اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور اس کی توبہ کے سبب، اس کے رونے کے سبب، اس کی بے قراری کے سبب، اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کے سبب اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا ایک ولی، میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ تو اسی نوجوان کی لاش ہے جس کو پہلے شہر اور پھر بستی اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ عز و جل کے حکم سے نکالا گیا تھا۔ دیکھا تو اس کے ارد گرد تو حوریں جمع ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی، یا اللہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے تیرے ہی حکم سے شہر سے اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے فرقت کی حالت میں رویا، میں نے اس کی ماں کی شکل میں حور بھیج دی، ایک فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں بھیجا اور ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر بھیج دی، انہوں نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشان حالی پر رحم کی درخواست کی، اس لیے کہ جب ایک غریب الدیار، ایک غریب الوطن مسافر مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں، اب میں اس پر رحم کیوں نہ کروں کہ میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیو، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوس ہونے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، جس نے گناہوں سے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہو، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی جس جس گناہ سے توبہ کرتا جائے بندہ اس گناہ کے بارے میں ایسا ہو گیا جیسے وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ توبہ کے معنی سمجھیے، توبہ کے معنی یہ جیسے حدیث شریف میں ان ندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے۔ آج کل لوگ اپنے گال پر چپت مارتے ہیں، یہ ایک بار انداز ہے لوگوں کا، یہ توبہ نہیں ہے۔ ان ندم و توبتن یعنی ندامت، شرمندگی توبہ ہے، اپنے گناہ پر واقعی دل میں پانی پانی ہو، شرمندہ ہو کہ یہ گناہ میں کیوں کر بیٹھا، اب ندامت کے ساتھ وہ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرے کہ یا اللہ یہ میرا گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور ذہن میں یہ بھی ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ظاہر ہے کہ جو نادم ہوگا وہ سوچے گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. انڈر اسٹوڈ ہے. اب جس کا یہ ذہن ہو کہ نہ اس کو ندامت ہو, صرف رسمی کلامی اگر توبہ کرتا ہے, اور دل میں یہ ہو کہ میں آئندہ بھی اس گناہ سے بچوں گا نہیں, تو یہ توبہ نہیں ہے. سچی توبہ کر لی, آئندہ بھی نہیں کروں گا یہ عہد کر لیا, پھر گناہ کر بیٹھا, پھر نادم ہوا, پھر توبہ کر لے اسی طرح کہ اب کہ تو کروں گا ہی نہیں, تو پھر یہ توبہ ہے اس کی. اس طرح چاہے ہزار بار وہ توبہ کرے, ہر بار انشاءاللہ اس کی توبہ مقبول ہے. جبکہ توبہ کرتے وقت دل صاف ہو کہ اب تو میں نے کرنا ہی نہیں, پھر بتقاضا بشریعت اگر بھول ہو گئی تو معاف ہے. اگر پہلے سے یہ طے ہے کہ میں آئندہ کروں گا یہ گناہ ہے نا, تو پھر توبہ نہیں ہے. مثلاً کوئی داڑھی منڈاتا ہے, دھاری حرام فعل ہے, اب وہ توبہ کرتا ہے داڑھی منڈانے سے, اور اس کا ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ میری تو سروس ایسی کہ میں داڑھی تو رکھ ہی نہیں سکتا, اس کا ذہن ہے, یا معاشرے میں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ تو مجھے ملا ملا کہیں گے, میں برداشت نہیں کر سکوں گا, تو اب وہ داڑھی منڈانے سے توبہ کرتا ہے تو یہ اس کی توبہ نہیں ہے, اس کا گناہ موجود. تو توبہ ایسی ہو کہ آئندہ بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نے یہ گناہ کرنا نہیں ہے.